گزاریں کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, دار الافتاء اہل سنت کے سلسلے میں ہم پھر حاضر ہیں. ابتداء درود پاک کی فضیلت سنا چاہے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہمارا موضوع پچھلے کئی سلسلوں سے تجارت اور اسلام جاری ہے, آج بھی اسی کے حوالے سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. شریعت مطہرہ کے اندر خرید و فروخت کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ جو بائے ہے, سیلر ہے, وہ جو چیز بیچ رہا ہے وہ چیز اس کی قدرت میں ہو اس کو سپرد کرنا. کیونکہ جب چیز بیچ رہا ہے تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ وہ چیز وہ بائر کو جو ہے وہ دے گا, اس کے حوالے کرے گا, اس کے قبضے میں دے گا. تو خود بوقت بے, بوقت ایگریمنٹ, بوقت خرید و فروخت اس کے پاس وہ چیز موجود ہو. اور اگر اس کے پاس موجود نہیں ہے, ان معنوں میں کہ اس کی ملکیت بھی ہے, اس کے قبضہ بھی ہے, تو اب ایک معاملہ یہ آ جاتا ہے کہ وہ چیز تو اس کے پاس موجود ہے اور قبضہ بھی ہے, اس حالت میں تو بالکل جائز ہے, اس میں حرج نہیں ہے. لیکن ایک یہ ہے کہ وہ چیز اس کے پاس ہی موجود نہیں ہے, اس کو اس کے اوپر قدرت بھی حاصل نہیں ہے, بلکہ بعض صورتوں کے اندر تو اس کو ملکیت بھی حاصل نہیں ہوتی, تو ایسی صورت کے اندر یہ بیچنا جائز نہیں ہوگا. مثال لے لیجئے کہ جناب جو تالاب میں مچھلیاں ہیں ان کی بے, ان کی خرید و فروخت, تو وہ چیز ابھی اس شخص کے قدرت میں نہیں ہے, ابھی یہ ان مچھلیوں کو پکڑ نہیں سکا کہ یہ سپرد کر سکے, کہ تو جب تک اس کو پکڑ نہیں لیتا اس وقت تک یہ بے درست نہیں ہوگی. یوں ہی وہ چیزیں جو سب کے لیے عام ہیں, جو سب کے لیے عام ہیں, مباح کہلاتی ہیں, جیسے عام پانی, دریا کا, کنویں کا, سمندر کا پانی, یا گھاس لے لیجئے کہ عام جو ہے وہ چراگاہ والی گھاس ہے, تو اب جب تک اس کو کاٹ کر جمع نہ کر لیا, یا پانی کو سمندر سے, دریا سے, کنویں سے نکال کر اپنے برتن میں جمع نہیں کر لیا, تو اس سے پہلے اس کی خرید و فروخت کرنا یہ جائز نہیں ہے. تو پہلے اس چیز کو اپنے قبضے میں لائے گا, جب وہ چیز اس کی ملکیت میں ہی نہیں ہے, کیونکہ جو سمندر کا پانی ہر شخص سے انتفاع اٹھا سکتا ہے, تاکہ دریا کا پانی, کنویں کا پانی, اگرچہ کنواں اس شخص نے کھدوایا ہو, لیکن جب تک کنویں سے پانی نہیں نکال لیتا وہ اس کی ملکیت میں داخل نہیں ہوتا. جب تک پانی کنویں کے اندر ہے تو وہ پانی بہرحال سب کے لیے ہے, کوئی بھی اسے استعمال کر سکتا ہے, کہ یہ چیزیں مباح کہلاتی ہیں. یوں ہی سمندر کی مچھلیوں پر بات کیجیے کہ سمندر کی جو مچھلیاں ہیں تو جب تک کسی نے پکڑی نہیں, جو اسے پکڑے گا وہ اس کی ہو جائیں گی. تو لہٰذا ان چیزوں پر قبضہ کرنے سے پہلے یا اپنی ملکیت میں ان کو لانے سے پہلے ان کی خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہے. تو آج یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کئی چیزیں جو ہماری ملکیت میں نہیں ہوتی انہیں بھی بیچا جاتا ہے, ان کا بھی سودا کر دیا جاتا ہے. اچھا اب منع کیوں ہے؟ منع کی سمپل سی بات یہ ہے کہ اب اگر وہ چیز اس کی ملکیت میں نہیں آ سکی تو وہ جو عقد کیا ہے دو مسلمانوں نے آپس میں, وہ عقد ٹوٹ جائے گا, فس ہو جائے گا, جبکہ عقد کی بڑی اہمیت ہے, اس عقد کی پاسداری اور اس کو پورا کرنا فریقین کے اوپر لازم ہے. تو بات خراب نہ ہو, دوسرے مسلمان کو دھوکہ نہ ہو اور عقد فسخ نہ ہو, ان وجوہات کی بنا کے اوپر اس چیز سے منع کیا گیا. تو ان باتوں کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. آئیے ہم آپ کے موضوع سے متعلق کال شامل کرتے ہیں. جی
تو آگے یہ مسئلہ ہے, میری اور بیوی کا جھگڑا ہوا تھا تو میں نے غصے میں آ کر اس کو تین دفعہ طلاق بول دیا تھا, تو دوبارہ ہماری ٹھیک دو تین گھنٹے کے بعد ہماری صلح ہو گئی ہے. اس کا اب کیا طریقہ کار ہے؟ وہ کہے طلاق ہو گیا, اب یہ بیوی نہیں آتی.
جی مزید کال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی میں پوچھنا چاہتا ہوں مفتی صاحب سے کہ بچے کا نام محمد حنان رکھنا کیسا ہے؟ نئے پیدا شدہ بچے کا نام محمد حنان رکھنا بہتر ہے یا عبد الحنان, اور اس کے معنی کیا ہیں؟
جی مزید کال.
سوال یہ ہے کہ یہ جو بیمہ پالیسی کرتے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟
جی پہلا سوال جو ہے وہ ہمارا طلاق سے متعلق تھا. طلاق اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو دی ہے تو دار و مدار سب سے پہلے الفاظ طلاق پر جاتا ہے کہ وہ کن الفاظ سے طلاق دی ہے اور کتنی مرتبہ طلاق دی. اگر کسی شخص نے اپنی مدخولہ بیوی کو تین طلاقیں دے دیں, چاہے ایک ہی نشست میں دے دیں, ایک ہی جملے میں دے دیں, تو ایسی صورت کے اندر تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی, اور تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں تو پھر صلح کافی نہیں ہوتی, کیونکہ تینوں طلاق کے بعد بیوی مکمل طور پر حرام ہو جاتی ہے اور بغیر تحلیل شرعی وہ پھر حلال نہیں ہوتی. تو لہٰذا ان صاحب جن کا مسئلہ ہے انہیں چاہیے کہ انہوں نے کیا الفاظ طلاق کہے, کتنی مرتبہ کہے, اس کے لیے دارالفتاء اہل سنت بالمشافہ ملاقات کریں یا دارالفتاء اہل سنت کے فون نمبرز پر رابطہ کریں. دوسرا ہمارا سوال, محمد حنان نام رکھنا کیسا؟ محمد حنان نام رکھنا جائز ہے اور عبد الحنان نام بھی رکھا جا سکتا ہے کہ حنان اسماء حسنہ میں سے ہے, تو عبد الحنان یعنی حنان کا بندہ یہ نام رکھنا بھی جو ہے وہ جائز ہے, اور محمد حنان نام رکھنا بھی جائز ہے, معنی اس کا رحمت اور شفقت کرنے والا. تیسرا سوال بیمہ پالیسی سے متعلق جو ہے وہ سوال ہے کہ بیمہ کروانا کیسا ہے؟ بیمہ کروانا ناجائز اور گناہ ہے, کیونکہ سود اور جوئے کا عنصر اس میں پایا جاتا ہے. اگر آپ لائف انشورنس کی بات کریں تو اس کے اندر آپ کو سود ملتا ہے کہ آپ کی جمع شدہ رقم تو بالکل محفوظ رہتی ہے لیکن اس کے اوپر انٹرسٹ ملتا ہے, اور جو آپ کی رقم جمع ہے اس شرط پر کہ اس میں نقصان نہیں ہوگا, یہی قرض ہے, اور قرض پر جو نفع ملے وہ سود ہوتا ہے. اور اگر جوئے کی بات کریں تو عمومی طور پہ جنرل انشورنس جو ہوتی ہے تو اس میں جوئے کا پہلو بھی پایا جاتا ہے کہ آپ سال, دو سال, پانچ سال, ایک لمیٹڈ میعاد کے لیے آپ معاہدہ کرتے ہیں کہ اس میں اگر میرے مال کو کوئی نقصان پہنچا تو بیمہ کمپنی بھرے گی, اور اگر نہیں پہنچا تو جو میں رقم جمع کروا رہا ہوں وہ رقم بیمہ کمپنی کی ہو جائے گی. تو ایسی صورت میں آپ جو رقم جمع کروا رہے ہوتے ہیں وہ ضائع ہو سکتی ہے, یا تو ضائع ہو سکتی ہے یا آپ کچھ پیسے لگا کر زیادہ نفع حاصل کر رہے ہوتے ہیں, یہی جوا کی تعریف ہے. اگر ہم موضوع سے متعلق دیکھیں تو بہت سارے کاروبار کے اندر فی زمانہ انشورنس بھی جو ہے وہ ایک کنڈیشن ہوتی ہے کہ جناب یہ چیز خریدنی تو ہے لیکن انشورنس کے ساتھ جو ہے وہ خریدی جائے گی. جیسے آپ قسطوں کے کاروبار کو لے لیں تو قسطوں کے کاروبار کے اندر گاڑیاں یا بڑی چیزیں جب سیل آؤٹ کی جاتی ہیں, قسطوں پر دی جاتی ہیں, انسٹالمنٹ پر دی جاتی ہیں, تو ان میں انشورنس کی شرط ہوتی ہے. سیلر اس بات کے تحفظ کو یقینی بناتا ہے کہ اگر یہ شخص ڈیفالٹر ہو جائے یا اس چیز کو نقصان ہو جائے, ایکسیڈنٹ ہو جائے یا اور کوئی معاملہ ہو جائے, تو کم از کم میں اپنے پیسے ریکور کر سکوں, اس لیے وہ انشورنس کرواتا ہے, خود کرواتا ہے یا پھر مشتری کے اوپر, بائر کے اوپر اس چیز کو لازم کرا دیتا ہے. یوں ہی بیرون ملک سے سامان جو امپورٹ ایکسپورٹ جو ہے وہ کیا جاتا ہے, اس کے اندر بھی انشورنس جو ہے وہ کیا جاتا ہے. تو انشورنس بہرحال ناجائز ہے, اس سے بچنا بے حد ضروری ہے. جی مزید کون؟
میرا سوال دارالافتاء اہل سنت میں یہ ہے کہ مجھے میری دکان کے باہر سڑک پر 10 روپے پڑے ہوئے ملے ہیں, تو میں نے ان کو کچھ دیر اپنے پاس رکھا ہے, کسی کے ہو گئے تو وہ آ کر لے لے گا, لیکن کوئی لینے نہیں آیا, کسی نے نہیں پتا کیا. پھر اس کو میں نے صدقہ بوکس جو میرے دکان پر مدنی احتیاط بوکس رکھا ہوا ہے نفلی صدقات وغیرہ کے لیے, اس میں میں نے ڈال دیے ہیں, تو کیا یہ کرنا درست ہے یا نہیں؟
جی مزید کون؟
جی محسن خان اتاری بات کر رہا ہوں, ہندی کے راجستھان کے نمباڑا شہر سے. آپ کی بارگاہ میں سوال عرض تھا کہ قضائے عمری جتنی بھی ہماری ہیں تو کیا وہ کسی بھی سنت اور فرض سے پہلے ہی ادا کرنی ہوگی یا ان کے درمیان یا نماز فرض نمازوں کے بعد بھی ادا کیا جا سکتا ہے؟ برائے مہربانی اس پر تھوڑی روشنی ڈال دیجیے.
جی مزید کال.
الطاف رضا خان ہند سے عرض کر رہا ہوں. دارالفتہ اہل سنت میں میرا یہ سوال ہے, نماز میں کپڑے فولڈ نہیں کرنا چاہیے, فولڈ کیے ہوئے کپڑے پر نماز نہیں ہوتی ہے, لیکن سردیوں میں ہم جو کپڑے پہنتے ہیں سوٹر وغیرہ تو یہ فولڈ ہوا ہوتا ہے, اس کے آستین بھی فولڈ ہوتے ہیں اور نیچے سے بھی فولڈ کیا ہوتا ہے, تو اس سے کیا نماز میں کوئی فرق ہوگا؟ جواب ارشاد فرما دیجیے.
جی پہلا سوال ہمارا لقطے سے متعلق ہے کہ کوئی چیز پڑی ہوئی ملی, پیسے ملے تو اب ایسی صورت کے اندر کیا کیا جائے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ اس کا اعلان کیا جائے تاکہ اصل مالک تک پہنچایا جائے, اور کبھی بھی کوئی چیز اس طرح کی پڑی ہوئی اٹھائیں تو اس نیت سے ہرگز نہ اٹھائیں کہ میں اپنے لیے اٹھا رہا ہوں یا اپنے استعمال میں لاؤں گا یا مسجد میں ڈال دوں گا, یوں نہیں. نیت یہ ہو کہ مالک تک پہنچاؤں گا. اب آپ نے وہ چیز اٹھائی اور اس کا اعلان کیا, اعلان کرنے کے بعد کوئی مالک نہ آیا تو اتنے عرصے تک وہ چیز اپنے پاس سنبھال کے رکھیے کہ آپ کو غالب گمان ہو جائے کہ اب اس کا مالک اسے تلاش نہیں کرتا ہو. جب یہ غالب گمان ہو گیا تو اب اس کے بعد آپ اسے صدقہ کر سکتے ہیں, مسجد میں دے سکتے ہیں, مدرسے میں دے سکتے ہیں, کسی مستحق کے زکوٰۃ غریب مسلمان کو بھی دے سکتے ہیں. تو اب غالب گمان چھوٹی چیزوں کے بارے میں جلدی ہو جائے گا, 10 روپے کے بارے میں, 1 روپے کے بارے میں جلدی غالب گمان ہو جائے گا کہ اس کا مالک اسے تلاش نہیں کرتا ہوگا تو وہ جلدی صدقہ ہو جائے گا. کوئی بھاری چیز مل گئی, کسی کے سونے کی چوڑیاں پڑی ہوئی مل گئیں, سونے کی جھمکیاں پڑی ہوئی مل گئیں, تو اب اس کے بارے میں یہ گمان ہوگا کہ ایک بندے کی جب یہ گھومے تو کافی ایک عرصے تک جو ہے وہ انتظار کرتا ہے یا اس کی تلاش میں رہتا ہے. تو ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے اولاً اعلان ضروری ہے. اعلان نہ کیا اور ویسے ہی جو ہے وہ ڈال دیا, یہ درست نہیں ہے. تو پہلے اعلان کریں اور پھر اعلان کے بعد صدقہ کریں. اور پھر بھی یہ بات یاد رکھیں کہ صدقہ کرنے کے بعد اگر مالک آ گیا اور وہ تقاضا کرتا ہے کہ نہیں جناب مجھے تو میری چیز جو ہے وہ آپ دیں, تو پھر آپ کو بہرحال وہ چیز اس کی اسے دینی ہوگی اور وہ صدقہ جو کیا وہ آپ کی جانب سے ہو جائے گا اور آپ کو اس کا ثواب ملے گا. دوسرا سوال ہمارا قضاء عمری سے متعلق ہے کہ قضاء عمری فرضوں سے پہلے ہی پڑھنا ضروری ہے یا سنت اور فرض کے درمیان ہی پڑھ سکتے ہیں, بعد میں نہیں پڑھ سکتے؟ تو دیکھیں ایسا نہیں ہے, قضاء عمری آپ نماز سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں, نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. البتہ 3 مکروہ اوقات ہیں جن میں قضاء عمری پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. نمبر 1 طلوع آفتاب سے لے کر 20 منٹ بعد تک کا جو مکروہ وقت ہے یہ, نمبر 2 زہوہ کبریٰ کا وقت جسے عوام زوال کا وقت کہتے ہیں, اور نمبر 3 غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے سے لے کے غروب آفتاب تک. ان 3 اوقات کے اندر قضاء عمری بھی پڑھنا جائز نہیں ہے, باقی آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں. ہاں فرضوں کے بعد جو 2 سنتیں ہیں تو وہ 2 سنتیں پہلے پڑھیں, ان کے درمیان میں قضاء عمری نہ پڑھیں کہ وہ سنتوں کے اندر گیپ آ جائے گا. تو آپ فرضوں کے بعد اس وقت کی جو سنتیں ہیں وہ پڑھ لیں, پھر اس کے بعد اپنی قضاء عمری کی نماز ادا کر سکتے ہیں. تیسرا سوال ہمارا, نماز میں کپڑے فولڈ کرنا یا کپڑے فولڈ کر کے نماز پڑھنا کا کیا حکم ہے؟ کپڑے فولڈ کر کے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حدیث مبارکہ ارشاد فرمائے, امرت ان اسجد علی سبعتی اعظم ولا اکف الشعر والثوب, کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں اور بالوں اور کپڑوں کو نہ موڑوں. تو کپڑے فولڈ کر کے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے, اور اگر اس حال میں نماز پڑھ لی تو وہ نماز واجب الاعادہ ہوگی. البتہ سردیوں کے اندر آپ واسکٹ جو ہے وہ فولڈ, سویٹر جو ہے وہ فولڈ کر کے جو ہے پہنتے ہیں, تو اس میں علماء نے یہ بیان فرمایا کہ اگر کپڑے فولڈ کرنے کا وہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ اس چیز کے پہننے کا عادتاً طریقہ ہی اسی طرح فولڈ کر کے, جیسے آپ ڈبل جو کالر ہوتے ہیں وہ فولڈ کر کر ہی جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے, اسی طریقے سے جو سویٹر ہے سردیوں میں تو اس کے نیچے والی پٹی جو ہے وہ فولڈ کر کے ہی استعمال ہوتی, عادتاً اس سویٹر کو پہننے کا طریقہ کار ہی وہی ہے. تو یہ اس مکروہ تحریمی والی صورت میں داخل نہیں ہوگا. اس طرح اگر نماز پڑھی تو نماز ہو جائے گی. ہاں اس کے علاوہ آپ نے نماز پڑھی کہ جس طریقے سے عرفاً عادتاً وہ لباس نہیں پہنا جاتا, اور اس حالت کے اندر اگر نماز پڑھی تو وہ نماز بہرحال مکروہ تحریمی ہوگی. لیکن جو سویٹر والی مثال انہوں نے بیان کی, تو سویٹر اگر نیچے سے عرفن جتنا موڑا جاتا ہے وہ موڑ کر نماز پڑھی ہے تو نماز ہو جائے گی, اس میں کراہت نہیں ہوگی. کچھ میسیجز بھی ہم شامل کرتے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ سید زادی کا نکاح غیر سید سے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں, سید زادی کا نکاح غیر سید سے والدین کی اولیاء کی رضامندی سے اور خود سید زادی کی رضامندی سے تو بہرحال ہو سکتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر سید زادی اپنے اولیاء, والد, باپ یا بھائی, جو بھی اس وقت اس کا ولی ہے, اس کی اجازت کے بغیر, اس کی رضامندی کے بغیر وہ غیر سید سے نکاح کرتی ہے, تو اب یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ غیر سید وہ سید زادی کا کفو نہیں ہے, ہم پلہ نہیں ہے, تو اولیاء کی رضامندی کے بغیر یہ نکاح نہیں ہوگا. لیکن اگر اولیاء بھی راضی ہیں, خود جو ہے وہ لڑکی بھی راضی ہے, تو پھر ایسی صورت کے اندر نکاح ہو سکتا ہے, اس میں حرج نہیں ہے. دوسرا سوال ایک یہ ہے کہ کیا خواتین اولیاء اللہ سے برکت حاصل کرنے کے لیے ان کے مزارات پر جا سکتی ہیں یا نہیں؟ کیونکہ خواتین کو مزارات اولیاء پر جانا منع ہے. تبرک حاصل کرنے کے لیے گھر سے ہی فاتحہ اور ایصال ثواب کیجیے, لیکن ان کے مزارات پر تشریف نہ لے جائیں. ہاں, خواتین کو بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے کی اجازت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارکہ پر باادب طریقے سے حاضر ہوں گی اور وہاں پر حاضری دیں گی, بقیہ اس کے علاوہ دیگر مزارات پر جانا منع ہے. جی, مزید کالز.
محمد ابو بکر تاری اٹلی کے شہر بریشا سے عرض کر رہا ہوں. کیا فرماتے ہیں علماء دین اس بارے میں کہ جنگلی درندوں کی خال فروخت کرنا کیسا, نیز اس کا استعمال کرنا کیسا ہے؟
درندوں کی خال فروخت کرنا, اولاً تو جانوروں کے اندر خنزیر کی اگر کھال ہے وہ تو نجس العین ہے, اس کی خرید و فروخت حرام ہے. اور اس کے علاوہ حلال جانور ہوں یا حرام جانور, اگر مردار ہیں اور مردار کی کھال ہے تو اس کی خرید و فروخت کی بھی اجازت نہیں ہے, کیونکہ مردار جو ہے وہ مال نہیں ہے. ہاں, اگر خرید و فروخت کے اس پہلو پر آ جاتے ہیں کہ جب وہ کھال دباغت ہو گئی, قابل استعمال والی صورت کے اندر وہ آ گئی, جو اس پر جو بھی رطوبتیں تھیں یا اس پہ چربی وغیرہ لگی تھی وہ سب جو ہے وہ ختم ہو گئی, جس کو آپ لیدر شیپ میں کہتے ہیں کہ وہ لیدر شیپ میں آ گئی, کہ اب اس کی جیکٹ بن سکتی ہے, دیگر چیزیں بن سکتی ہیں. اس صورت حال کے اندر اگر اس کو, اس کا کوئی کاروبار کر رہا ہے, اس کی ٹریڈنگ کر رہا ہے, تو وہ جائز ہے, اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس صورت میں بھی خنزیر کی کھال کی اجازت نہیں ہے, بقیہ کی کھال کی اجازت ہوگی. دباغت کے بعد اس کی خرید و فروخت جائز ہوگی. درندوں کی کھالوں کا بھی یہی حکم ہوگا کہ دباغت کے بعد ان کی خرید و فروخت جائز ہے. جی, مزید کال.
میرا نام ذوالفقار علی. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ایک پالیسی رکھی تھی, ابھی وہ وائنڈ اپ کرنا چاہتے ہیں, تو اس کی جو اوپر والے جو پیسے ملیں گے کیا وہ لے کر کسی غریب دوستہ کو دے دیں یا ان سے لے ہی نہیں صرف اپنے پیسے لے لیں؟
جی, مزید کال.
میرا سوال یہ ہے سر کہ میں کسی کے پاس نوکری پہ جا رہا ہوں, مقصد کے میں مزدور آدمی ہوں, وہ میرے سے ایک ہفتہ کام کروا لیتا ہے, پھر ایک ہفتے کا جو معاوضہ ہے وہ جب آگے والا اس کا کام آئے گا تو پھر وہ آگے جب کام نکلے گا تو پھر اس کا مجھے معاوضہ دے گا. ایک ہفتہ میں نے اس کا کام کیا تو وہ ایک ہفتے میں وہ میرا معاوضہ مجھے نہیں دے گا, جب آگے کام آئے گا تو پھر دے گا. تو اس کا کیا ہے کہ بھائی میں اسے اسی وقت معاوضہ دے سکتا ہوں یا جب آگے کام آئے گا اس وقت لوں؟
جی, مزید کون.
مفتی صاحب کی خدمت میں آج یہ سوال یہ ہے, میں 8 سال سے ملیشیا میں کچھ قرضے کے معاملات میں روکا ہوا تھا, تو 7 سال سے میں نہیں گیا. تو جو نکاح کے معاملات ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جیسے نکاح ٹوٹ گیا, ایسے کوئی معاملات ہیں؟ اس کا جواب عطا فرما دیں.
جی, پہلا سوال پالیسی ختم کروانے سے متعلق کیا کہ بیمہ پالیسی ختم کروانا. یہاں ہم دیگر تمام ناظرین کو بھی دعوت دیں گے کہ اگر آپ میں سے بھی کسی نے بیمہ پالیسی لی ہوئی ہے تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں اور فوری طور پر اس کو ختم کروائیں. اب ختم کروانے کی صورت کے اندر اگر آپ نے جتنے پیسے جمع کروائے تھے اتنے ہی ملتے ہیں تو وہ تو آپ کے ہی پیسے ہیں، آپ کے لیے لینا جائز ہے، اور اگر اس کے اوپر اضافی پیسے ملتے ہیں تو اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ وہ لے کر آپ شرعی فقیر مستحق کے زکوٰۃ کو صدقہ کر دیں اور ثواب کی نیت اس صدقے میں نہ کریں، کیونکہ یہ سود ہے، تو لہٰذا اس میں ثواب کی نیت ہرگز نہ کی جائے، بلکہ ثواب کی نیت کیے بغیر صدقہ کر دیں اور اللہ عزوجل کی بارگاہ میں سچی توبہ بھی کریں تو انشاءاللہ عزوجل اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے امید ہے کہ وہ معاف فرما دے گا۔ دوسرا سوال کہ معاوضہ کسی بھی کام کا اس چیز کے اوپر طے ہے کہ اگلا کام ملے گا تو تمہیں پچھلے کام کا معاوضہ دیا جائے گا۔ دیکھیں اس میں دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ پتہ ہے کہ ہفتے کے بعد معاوضہ ملے گا، کام تو تم ابھی کر رہے ہو لیکن اس کا معاوضہ ایک ہفتے کے بعد ملے گا، تو یہ تو عموماً ہوتا ہی ہے کہ عموماً تنخواہیں یا تو ہفتے پر ہوتی ہیں یا مہینے پر ہوتی ہیں، روزانہ ڈیلی ویجز کی بنیاد پر بھی ہوتی ہیں لیکن بہرحال مہینے کی یا ہفتے کی ہونا یہ بھی بہت عام ہے۔ تو اس کے اندر کسی نے کام تو جو ہے وہ پہلے ہفتے میں کیا ہے لیکن پتہ ہے کہ تنخواہ جو ہے وہ ماہ پورا ہونے پر ہی ملے گی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اس طرح جہالت ہے کہ کام آئے گا تو ملے گی، نہیں آئے گا تو نہیں ملے گی، اب وہ کام کب تک آئے، کبھی کام جو ہے وہ دو مہینے ہی نہیں آیا، تو اب ایسی صورت کے اندر جو مزدور ہے یا جو اجیر ہے اس کی اجرت جو ہے وہ رکی ہوئی ہے، یہ ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں ہے، ایک تو جہالت کی وجہ سے اور دوسرا ظلم کے اعتبار سے بھی، کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دی جائے، تو یا تو آپس میں باہمی رضامندی سے طے ہو کہ بھائی فلاں تاریخ پر دے دی جائے گی، لیکن اگر یوں جہالت ہے کہ جب مال آئے گا اور اس مال کب آئے گا یہ معلوم نہیں ہے، یا کبھی جلدی بھی آ جاتا ہے اور کبھی سیزن آف ہوتا ہے، تو سیزن آف ہونے کی صورت میں دو دو تین تین مہینے مال نہیں آتا، تو اب ایسی صورت میں اس کی مزدوری روکنا یا اس بنیاد پر ہی جو ہے وہ ایگریمنٹ کرنا یہ درست نہیں ہوگا، چاہے تین مہینے بعد بھی اگر دینی ہے آپ کو سیلری تو اس کو فکس کرنا ہوگا کہ بھائی اس دفعہ کی جو اجرت ہے یہ دو ماہ کے بعد دی جائے گی یا تین ماہ کے بعد دی جائے گی، اگر اس کے اوپر مزدور راضی ہو جاتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن اگر جہالت ہوگی کہ جب مال آئے گا اور واللہ علم تو وہ مال کب آئے گا، تو ایسی صورت میں اس کنڈیشن کے اوپر رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ ملیشیا میں 8 سال سے ہیں تو اور نکاح ہوا ہوا ہے، تو کسی نے یہ بتایا کہ کیا نکاح ختم ہو گیا اتنے عرصے دور رہنے سے؟ فقط میاں بیوی کے دور رہنے کی وجہ سے نکاح ختم نہیں ہوتا، ہاں البتہ نکاح کے اپنے حقوق ہیں جس اعتبار سے کم از کم 4 ماہ میں ایک مرتبہ جو ہے وہ شوہر کو بیوی کے پاس آنا ضروری ہے، ہاں اس سے زیادہ عرصہ اپنی زوجہ کی اجازت سے دور رہ سکتا ہے جبکہ خود اپنے اور زوجہ کے گناہ میں پڑنے کا اندیشہ نہ ہو، تو ان باتوں کا بہرحال بیرون ملک رہنے والوں کو خیال رکھنا ضروری ہے کہ فقط مال کی دوڑ میں ہی جو ہے وہ اتنا آگے نہ چلے جائیں کہ جو ہمارے اپنے حقوق العباد ہیں، جو اپنے بچوں سے متعلق ہیں، والدین سے متعلق ہیں، زوجہ سے متعلق ہیں، کہیں وہ حقوق تلف نہ ہو رہے ہوں، تو بہرحال حقوق حق تلفی سے بچنا یہ بہرحال ضروری ہے۔ جی مزید کال،
احمد نواز عطاری بات کر رہا ہوں، میرا یہ سوال ہے کہ اگر کسی کو بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے 2 بکرے ہوتے ہیں، کیا وہ 2 بکرے دینا ضروری ہے یا اس کے متعلق بندہ کوئی دے سکتا ہے؟
جی مزید کال،
میرا نام سراج احمد ہے، میں مدینہ منورہ سے بات کر رہا ہوں، مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ میں کچھ بھی کھاتا ہوں پیتا ہوں یعنی کہ پانی بھی پیتا ہوں، تو میں کہتا ہوں کہ یا اللہ شکر ہے تیرا دیا رزق کھا رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، یہ کیسا، اس کا کوئی مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے۔
جی مزید کون،
میرا نام خالد حسین ہے، میں یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ جمعے کی دوسری اذان جو مولوی صاحب کے سامنے ہوتی ہے، لوگ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ مسجد سے باہر ہونی چاہیے اور مولوی صاحب کے سامنے، اس کے بارے میں صحیح رہنمائی بتا دیں۔
جی پہلا سوال ہمارا کہ عقیقے کے لیے 2 بکرے، اگر بیٹا ہو تو ایسی صورت میں 2 بکرے کرنے چاہیے عقیقے کے لیے، لیکن اگر 1 بکرا بھی کر دیں گے تو بھی عقیقہ ادا ہو جائے گا، یوں ہی بکرے کی جگہ بکری بھی ہو سکتی ہے، ہاں بہتر 2 بکرے ہیں تو حسب استطاعت 2 بکرے ہی کیے جائیں، اور جہاں طاقت نہ ہو تو وہاں کم از کم 1 بکرا یا 1 بکری کریں، عقیقہ مستحب ہے تو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ دوسرا سوال کہ اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، تو ایسا کہنا بالکل جائز ہے اور اس میں کوئی انکار کی بات بھی نہیں ہے، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے انکار کیا جا سکے۔ خود حدیث مبارکہ ہے کہ مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قاسم نعمت ہیں، رب کی نعمتوں کو تقسیم فرمانے والے ہیں، اور ہمیں جو کچھ بھی ملتا ہے حضور کے صدقے سے ہی ملتا ہے، تو بالکل اس طرح کے الفاظ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور کسی بھی مسلمان کو اس بات پر اعتراض ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ حضور کا صدقہ نہیں ہے، یہ کائنات کا سارا وجود ہی سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دم سے ہے، کہ آپ نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی، تو یقیناً تمام نعمتیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہی ملتی ہیں۔ تیسرا سوال جمعہ کی اذان ثانی سے متعلق انہوں نے کیا کہ جمعہ کی اذان ثانی کہاں کہی جائے۔ جمعہ کی اذان ثانی امام کے سامنے، خطیب کے سامنے تو ہو، یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن مسجد کے اندر ہو یہ درست نہیں ہے، سنت یہی ہے کہ مسجد سے باہر ہو۔ اب اگر امام کے سامنے کی کوئی جگہ ایسی ہے جو مسجد سے باہر کی ہے تو وہاں دیا جائے، اور اگر ایسا ہے کہ امام کے سامنے کوئی جگہ ایسی نہیں جو مسجد سے باہر کی ہے، یعنی فنائے مسجد، اور فنائے مسجد کسی اور جگہ، امام کی سیدھ میں تو کوئی بھی حصہ فنائے مسجد نہیں ہے، ہاں پھر ہٹ کر فنائے مسجد ہے، تو پھر فنائے مسجد میں اذان دی جائے گی، کہ اذان مسجد میں دینا یہ خلاف سنت ہے، تو اذان مسجد سے باہر ہی دی جائے گی، تو عین مسجد میں ہرگز اذان نہیں دی جائے گی، نہ ہی جمعے کی اذان نہ ہی کوئی اور اذان، تمام اذانیں عین مسجد کے بجائے فنائے مسجد میں ہی دی جائیں گی، یہی سنت ہے، تو اسی بات کا خیال رکھا جائے۔ کچھ میسیجز بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص پر غسل فرض ہو گیا اور صبح اٹھ کر اس نے فجر کی نماز ادا کر لی، بعد میں معلوم ہوا تو نماز فجر کا کیا حکم ہے؟ تو نماز فجر ایسی صورت کے اندر نہیں ہوگی، چونکہ انجانے میں پڑھی ہے تو اس لیے گناہگار تو نہیں ہوگا، ہاں البتہ اس نماز کو دہرانا اس کے اوپر لازم ہوگا، اس کو دوبارہ نماز کو وہ پڑھے گا۔ دوسرا ایک سوال یہ ہے کہ لڑکی کی عمر 22 سال اور لڑکے کی عمر 42 سال ہو تو کیا نکاح جائز ہے؟ جی ہاں، نکاح جائز ہے، اس میں کوئی حرج شرعی اعتبار سے نہیں ہے، عمروں کے اندر جو بھی معاملات ہیں کہ بھئی اتنی ہو تو وہ بہتری کے اعتبار سے جو ہے وہ والدین اپنی بیٹی کے لیے یا بیٹے کے لیے دیکھتے ہیں، لیکن بہرحال شرعی اعتبار سے کوئی حدود و قیود عمر کے اعتبار سے نہیں ہے کہ اس عمر میں لڑکا ہو اور اس عمر میں لڑکی ہو تو ہی نکاح ہوگا، ایسا نہیں، بلکہ اگر اس کے برعکس بھی ہو، جو ہمارے ہاں معاشرے میں ہوتا ہے کہ عموماً لڑکی کی عمر کم ہوتی ہے، لیکن اگر لڑکی کی عمر زیادہ ہو تو بھی نکاح جائز ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، تو اس وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر جو ہے وہ 40 سال اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی، تو وہ نکاح بھی ہوا، تو شرعی اعتبار سے اس میں کوئی لازم چیز نہیں ہے، کسی بھی عمر کے اندر نکاح ہو سکتا ہے۔ جی مزید کال۔
میرا دار الافتاء میں یہ سوال ہے کہ ہم کاروبار کرنے کے لیے بولی والی کمیٹی ڈالتے ہیں جس کے پیسے ہم اپنے کاروبار میں استعمال کرتے ہیں، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بولی والی کمیٹی جائز نہیں، یہ سود میں آتا ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اس کی اوس بیگ 1,00,000 کی کمیٹی کی 60,000 آتی ہے، تو وہ کوئی 25,000 میں اٹھاتا ہے اور کوئی 80,000 میں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 60,000 میں اٹھاتے ہیں جن کا نفع نقصان سے کوئی تعلق نہیں، تو ایسی صورت میں یہ سود کس طرح ہے، ذرا واضح ارشاد فرمائیں۔
جی مزید کال۔
حضور آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا تھا، اگر محلے میں فتکی ہو جائے اور وہ کھانا جو سا ہے وہ گھر میں بھیج دیں تو وہ کھانا کیسا ہے؟
جی مزید کال۔
میرا سوال ہے کہ ہمارا باغ ہے اور باغ میں لگے ہوئے پھل، وہ ہم لگے لگائے پھل بیچ سکتے ہیں؟
جی، پہلا سوال بولی والی کمیٹی سے متعلق انہوں نے کیا کہ بولی والی کمیٹی سود کیسے، بولی والی کمیٹی ہے کیا؟ یہ کہ 60,000 روپے کی مثال کے طور پر کمیٹی ہے، اب جب جس شخص کی وہ کمیٹی کھلی، اب اس پر بولی لگتی ہے کہ کوئی اس سے وہ 50,000 میں خرید لیتا ہے یا 40 میں، جو سب سے کم بولی لگاتا ہے اسے وہ دے دیے جاتے ہیں، تو گویا کہ وہ جو افراد ہوتے ہیں چونکہ وہ بھی اسی کمیٹی کے ہی ممبران ہوتے ہیں، تو گویا کہ یہاں پر آپ اگر ایک اعتبار سے بات کریں تو آپ قرضہ لے رہے ہوتے ہیں سامنے والے سے کہ آپ 25,000 مجھے دے دیں، لیکن मैं इसकी जगह भरूंगा 60,000। तो आपने कर्जा जो है वो लिया 25,000 और उसके ऊपर अदायगी कर रहे हैं 60,000 की, तो ये नफा दे रहे हैं। तो कर्ज के ऊपर जो नफा हो और मशरूत हो तो वो सूद होता है, इस एतबार से ये हराम है और इस एतबार से ये सूद है। अब ये कि जनाब बाज जो है वो 60 ही ले लेते हैं, तो वो तो 60 की बोली लगेगी तो ना, अगर ना लगी तो ऐसी सूरत में कम में जितनी बोली लगेगी वो इसको देनी पड़ेगी। बोली वाली कमेटी में जो सारे अफराद शरीक हुए इसी बात पर शरीक हुए कि जो कम बोली लगेगी उसके ऊपर दिया जाएगा। तो अब ये इनकार नहीं कर सकता कि नहीं जनाब मैं तो जो है वो नहीं दे रहा। तो जब ये इब्तिदाअन ही उस कमेटी के जो रूल्स हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो ही नाजायज हैं और ये उसमें खुद ही उन टर्म्स एंड कंडीशन के साथ शरीक हुआ है, तो अव्वलन तो इसकी शिरकत ही गुनाह पर जो है वो मबनी है कि ये गुनाह के मुआयदा कर उस मुआयदे के अंदर गुनाह पर शरीक हुआ है, और आगे भी इसका गुनाह से बचना मुमकिन नहीं होगा। क्योंकि बाज कमेटियों में तो ये भी होता है कि जब वो 25 की बेची गई और थी 60 की, तो अब जो पीछे पैसे बचे उनका क्या होगा, वो पैसे आपस में तमाम मेंबरान में तकसीम किए जाते हैं। गोया के ये सूद होता है जो कि सूद तमाम मेंबरान को दिया जाता है, तो ये सूद उसको भी मिलेगा। अब वो कहे कि मैं नहीं लेता या मैं सदका कर देता हूँ, तो बहरहाल लेगा, तो अगरचे सदका करे वो तो बाद का हुक्म है, गुनाहगार जरूर होगा। तो इस एतबार से तमाम मेंबरान ही बोली वाली कमेटी के अंदर नाजायज और गुनाह में शरीक होते हैं। मजीद तफसील के लिए इस मौजू पर आप फोन पे हमसे राब्ता कर लीजिए या फिर आप दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का तहरीरी फतवा भी इस मौजू पर हासिल कर सकते हैं। दूसरा सवाल कि मैयत का खाना, मैयत के खाने में जो मैयत के मौके पर या तीजे तक तीसरे दिन तक जो लोगों को बुलाकर दावत का एहतमाम करके खाना खिलाया जाता है, ये जायज नहीं है। अहले मैयत भी गुनाहगार होंगे इसमें अगर वो इन चीजों का एहतमाम करते हैं, और अगर गनी यानी वो शख्स जो मुस्तहिक ज़कात नहीं है वो अगर शरीक होता है तो उसके लिए शरीक होना खाना खाना भी जायज नहीं है। और अगर वैसे ही खाना जो है वो तकसीम करवाया जा रहा है तो ऐसी सूरत में अगर घर पर खाना आ जाता है तो वो खाना खाना जायज है, उस पर वो नाजायज का हुक्म लाजिम नहीं होगा। तीसरा सवाल बाग के फल का है, बहुत ही मारिकतुल आरा जो है वो ये मसला है और कई आज नहीं सदियों से उलमा के माबेन ये जेर बहस रहा कि बाग की फलों की खरीदो फरोख्त की कब इजाजत है और कब नहीं है। क्योंकि बाज तो फल आने से पहले ही जो है वो पूरे के पूरे बाग जो है वो बिक जाते हैं, बाज जगहों पर फूल आने पर बिक जाते हैं। अमूमन यही दो सूरतें जो है वो अमूमन होती हैं, बाद में फल आने के बाद बेचना ये तो बहुत ही शाज़ो नादिर सूरत है। हाँ ये है कि अपने ही फल है और एक बाग है और उसकी किसी दरख्त के ऊपर जो है वो फल लगा हुआ है और अब कोई उससे खरीदने आता है कि यार ये दो जो है वो माल्टे जो है वो दे दें, अब वो दो माल्टों का सौदा कर लेता है और फिर तोड़ के दे देता है, तो इसमें तो हर्ज नहीं है। लेकिन जो पहली दो सूरतें हैं तो उसमें काफी तफसील है, बाज़ सूरतों में इजाजत है और बाज़ सूरतों में इजाजत नहीं है, तो इससे मुतालिक आप तफसीली तौर पर दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से राबता कर लीजिए। जी मजीद कॉल।
मेरा मुफ्ती साहब की खिदमत में ये सवाल है कि हम एक दुकान से कपड़ा खरीदते हैं सूट तो वो हमें 1500 रुपए का मिलता है, वही सूट अगर हम दूसरी दुकान से खरीदते हैं तो वो हमें कहता है ये 2000 रुपए का है, जबकि किसी ऐसे दुकानदार से खरीदे जिसके साथ हमारे ताल्लुकात हैं और वो बड़ा मेहरबान भी है हम पर, वो हमें 1200 रुपए का भी दे देता है, तो क्या इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है कि ये ताजिर हजरात जो है जितना मर्जी नफा लेते रहें, इसकी वजाहत फरमा दीजिए। जज़ाकअल्लाह खैरा।
जी मजीद कौन।
मेरा नाम अकबर अली है। अभी ये जनरल इंश्योरेंस के हवाले से बता रहे थे ना, जनरल इंश्योरेंस जुआ है, जुआ और इंश्योरेंस तो जमीन आसमान का, जुआ तो आप खेला जा रहे उसी अंदर कोर्ट जो है ना फैसला होता है, लेकिन इंश्योरेंस में तो आप क्लेम आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं।
जी मजीद कौन।
एक मसला पूछना था, ये जो हम गाड़ियां लेते हैं सुजुकी हो गई या कार हो गई, तो ये हम देते हैं उनसे जाके बोलते हैं भाई हम एडवांस आपको 3 लाख रुपए दे रहे हैं तो इसकी साल में हम पेमेंट करेंगे, तो उसकी कीमत हो गई 10 लाख रुपए, वैसे नगद की कीमत है 8 लाख रुपए, तो हम उसको साल में पेमेंट कर रहे हैं 10 लाख रुपए, तो वो उसको راوی کو، سزوکی کو، پک اپ کو ہم کرائے پہ چلا رہے ہیں یا ٹیکسی ہے اس کو کرائے پہ چلا رہے ہیں اور اس کے بعد اس کو وہ قیمت ادا کر رہے ہیں، تو یہ سود میں شامل ہے یا یہ مزدوری کے لائق ہے؟
جی، پہلا سوال کہ نفع کی مقدار اسلام نے کیا مقرر کی ہے، کہ وہی ایک چیز کسی دکان پہ کسی میں ملتی ہے، کسی میں کسی جگہ پر، اور کسی میں کسی قیمت پر ملتی ہے. لیکن شریعت مطہرہ نے جھوٹ اور دھوکہ دہی سے کاروبار میں منع کیا. آپ جھوٹ بول کر نہ بیچیں کہ یہ چیز مجھے اتنے کی پڑی ہے، حالانکہ وہ چیز آپ کو اس سے سستے میں پڑی ہے. جھوٹ نہ بولا جائے. جھوٹ نہیں کہتے، دھوکہ نہیں دیتے، تو ایسی صورت کے اندر آپ اگر وہ مال بیچتے ہیں تو آپ اس مال کو اپنا نفع رکھ کر بیچ سکتے ہیں. نفع کی مقدار شریعت نے بیان نہیں کی کہ اتنا نفع لے سکتے ہیں، اتنا نہیں لے سکتے، ایسا نہیں. اس چیز میں شریعت مطہرہ نے اختیار دیا. اور اس کی پھر وجوہات بھی بہت ساری ہیں کہ جیسے انہوں نے خود مثال دی کہ ایک جگہ 1200 کا سوٹ، ایک جگہ 1500 کا، ایک 2000 کا. تو بعض جگہوں پر واقعی بہت زیادہ نفع بھی لیا جاتا ہے جو کہ قابل مذمت ان معنوں کے اندر ہے کہ بعض جگہوں پر دوسرے مسلمان بھائیوں کا خیال نہیں رکھا جاتا یا قانون کی خلاف ورزی کی جاتی ہے. قانونی اعتبار سے بعض چیزوں کے ریٹ شو کر دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ قانون کی خلاف ورزی کر کے خود بھی جرم کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن بعض جگہوں پر واقعی فرق آ سکتا ہے کہ ایک مہنگا علاقہ ہے، وہاں پر دکان کا کرایہ جو ہے وہ 50,000 ہے، ایک جگہ ہے جہاں پر دکان کا کرایہ 10,000 ہے. تو اس اعتبار سے ایک ہے کہ چیز کو خریدا، خریدنے کے بعد اس کی کاسٹ کیا پڑی، وہ دکان کا کرایہ اور دیگر سارے اخراجات نکال کر اس چیز کی کاسٹ ہی ہو سکتا ہے. 2000 بیچنے والے کو جو ہے وہ 1500 پڑی، 1200 بیچنے والے کو ہو سکتا ہے 1000 پڑی ہو، اور 1500 بیچنے والے کو 1200 پڑی ہے. تو یوں بھی فرق آ جاتا ہے. تو شرعی اعتبار سے نفع کی مقدار بیان نہیں کی گئی. ہاں، جھوٹ اور دھوکہ دہی سے منع کیا گیا. ہاں، البتہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنا، اس کا جو ہے وہ درس اسلام میں دیا گیا کہ نفع بھی رکھا جائے اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے مسلمان کی خیر خواہی بھی کی جائے. تو ہمیں دوسرے مسلمانوں کی خیر خواہی کرتے ہوئے مال کی خرید و فروخت کے اندر نفع کی ایک مناسب مقدار رکھنی چاہیے. اور کم نفع رکھیں گے تو انشاءاللہ کسٹمر زیادہ ہوں گے، اور یوں کم نفع میں یہ نیت بھی اپنی اچھی شامل کر لیں گے کہ دوسرے مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہوں، اسے بھی نفع دینا مقصود ہے. تو انشاءاللہ ان اچھی نیتوں کے اوپر ثواب بھی ملے گا، اور ان اچھی نیتوں کی وجہ سے کاروبار میں برکت بھی نصیب ہوگی. دوسرا سوال ہمارا سائل محترم کا کہ انشورنس کو آپ جوا کیسے قرار دے رہے ہیں؟ دیکھیں، جوئے کے اندر یہی ہوتا ہے کہ آپ مال پھینکتے ہیں، پانسا لگاتے ہیں کہ یا تو میرا مال چلا جائے گا یا اس کے بدلے میں میں اور مال حاصل کر لوں گا. یہی تو آپ انشورنس میں کر رہے ہیں. آپ گاڑی کی انشورنس کر رہے ہیں. مثال لے لیں آپ کہ آپ 5000 روپے کی گاڑی کی آپ نے انشورنس کروائی ایک سال کے لیے، تو اب یہ آپ کے 5000 روپے داؤ پہ لگے ہوئے ہیں. یا تو آپ کا خدا نخواستہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو آپ 5000 کے بدلے ہو سکتا ہے انشورنس کمپنی سے 10000 کا کلیم کر کے آپ نفع کما لیں گے، زیادہ حاصل کر لیں گے. یا پھر سال پورا ہو گیا اور آپ کی گاڑی کو کوئی نقصان نہیں ہوا، تو جو آپ نے اپنا پانسا پھینکا تھا، آپ نے اپنا پیسہ لگایا تھا، وہ بہرحال ضائع ہو جائے گا. تو یہی جوا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ پتوں کے اوپر کھیلیں تو ہی وہ جوا ہوگا. تعریف شریعت میں دیکھی جاتی ہے، اس چیز کی ڈیفینیشن دیکھی جاتی ہے، اور اصل روح کو دیکھا جاتا ہے کہ بنیاد کیا چیز ہے. نام تو بہت سارے تبدیل ہو جاتے ہیں بہت ساری جگہوں کے اوپر، تو نام پر اعتبار نہیں کیا جاتا. اعتبار اس چیز کا ہوتا ہے کہ آپ کی اس چیز کی اصل حقیقت اور حیثیت کیا ہے. وہ یہی ہے کہ آپ یہاں پر اپنا پیسہ خطر پر پیش کرتے ہیں کہ یا تو ضائع ہو جائے گا یا میں اس کے ذریعے سے اور زیادہ حاصل کر لوں گا. تو یہ جب آپ کرتے ہیں تو یہ بہرحال جائز نہیں ہے اور یہ جوا ہی ہے. ہاں، بعض میں اس کے اوپر بعضوں کو ہو سکتا ہے اشکال آ جائے کہ کاروبار کے اندر بھی تو ہم یہ کرتے ہیں، لیکن کاروبار کے اندر آپ مال خریدتے ہیں، آپ انویسٹمنٹ کر کے مال خرید لیتے ہیں، آپ کو وہ چیز حاصل ہو گئی. اب اس چیز سے آگے آپ کو نفع حاصل ہو یا نہ ہو، یہ ایک الگ بات ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو لاس ہو جائے، لیکن بہرحال وہاں جب آپ نے انویسٹ کیا، آپ نے اپنا مال لگایا، اس کے عوض آپ نے مال لے لیا، وہ مال آگے اتنے کا بکے، آپ کو نفع دینے والا بکے یا لاس میں دینے والا بکے، یہ ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن بہرحال مال تو آپ کو مل گیا نا. جبکہ یہاں پر آپ جب کہ 5,000 لگا رہے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ کو کوئی مال نہیں مل رہا بلکہ ایک رائٹ مل رہا ہے کہ اگر آپ کی گاڑی کو نقصان ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے سامنے والا جو فریق ہے مخالف فریق ہے وہ اس نقصان کو پورا کر دے گا تو یہ مال نہیں ہے تو اس اعتبار سے بہرحال جوئے میں اور کاروبار کے اندر واضح طور پر فرق ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو سنا اسے یاد رکھنے اس پر عمل کرنے اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
گزارے کیسے زندگی آؤ علماء سے پوچھ لے آئے جو مشکل پیش کوئی آؤ علماء سے پوچھ لیں